الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء کہ ان چند آیات کا درس پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے یہاں چل رہا ہے. ان آیات میں جیسا کہ ہم اکثر ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحتیں فرمائی اور ان نصیحتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا رخ سیٹ کر دیا, فوکس سیٹ کر دیا, فرما دیا کہ من کانا یرید العاجلتا عجلنا فیہا, کہ جو آخرت کو جو جلدی کی امید کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا, اللہ کے لیے میں نے نیکی کری, عبادت کری, مجھے اس کا اجر اس دنیا کے اندر جلدی نظر آنا شروع ہو جائے. میں نے جو نیک کام کیا کسی اللہ کے بندے کے لیے, اس کے ساتھ میں نے خیر کا معاملہ کیا, تو مجھے اس کا اجر اس دنیا کی زندگی میں جلدی نظر آنا شروع ہو جائے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نريد, کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم جلدی اجر دے کر کے اس دنیا میں ہی نپٹا دیتے ہیں, جس کو ہم چاہتے ہیں, سب کو نہیں دیتے لیکن کچھ لوگوں کو اپریسیشن مل بھی جاتی ہے اس دنیا میں. انہیں کی کرتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں گے, عبادت کرتے ہیں لوگ نیکوکار سمجھیں گے, گناہ کے مواقع سے بچتے ہیں کہ لوگ پرہیزگار سمجھیں گے, لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں, بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں گے, ان کے شکر گزار رہیں گے, ان کے سامنے اونچی بات نہیں کریں گے, ان کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. تو چند لوگوں کو ہم ایسا معاملہ اس دنیا میں دے دیتے ہیں کہ واقعی لوگ ان کی واہ واہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ان کے اوپر تنقید کرنے کی مجال نہیں کرتا. لیکن ہر ایک کے ساتھ ہم ایسا نہیں کرتے, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر اس دنیا میں تنقید بھی ہوتی ہے, لوگ ان کی واہ واہ نہیں بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ کو ہم دے دیتے ہیں. پھر اس بندے کے ساتھ کہ جس نے کہ جلدی کی ہی نیت کری ہوتی ہے, ثم جعلنا له جہنم, پھر ٹھہرایا ہے ہم نے اس کے واسطے جہنم کا عذاب جس کے اندر وہ مذموما مدحورا پڑا ہوگا. ومن اراد الآخرت, اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں اگر اللہ اس دنیا میں مجھے دے دیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, لیکن اگر نہیں دیتا تو میں نے تو نیکی آخرت کے لیے کری تھی, میں نے تو اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے لیے نیکی کری تھی. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اور اس کی جو محنت ہے وہ آخرت ہی کی محنت کے مطابق ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے رسولوں نے سمجھایا کہ ایسے تم نے نیکی کرنی ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, ایمان والا بھی ہوتا ہے. جن جن چیزوں کا اقرار کا حکم دیا گیا ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے, دل سے تصدیق کرتا ہے, تو وہ مومن بھی ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو اس کی جو سعی ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, تو وہ ٹھکانے لگ گئی, اس کو کہا جائے گا کہ بہت شکریہ آپ کا, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہماری بات مان لی, آپ نے ہماری مان کر کے دنیا کی زندگی گزار لی، حالانکہ آپ کے اندر ایک خدا بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اندر بھی ایک خدا تھا، لیکن آپ نے اس خدا کو دبایا اور آپ نے ہماری بات مان لی۔ چلیں ہم آپ کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ کچھ دے دیتے ہیں کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے، دنیا کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ہر ایمان والے کو دنیا کے اندر عزتیں ملیں گی، ہر ایمان والے کو دنیا کے اندر جو اس کی مرضی ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی۔ مرضی پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، دنیا میں پوری ہو بھی گئی نہ بھی ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان والے کے اوپر۔ تو یہ کانسیپٹ کہ آخرت میں مزے کرنے ہیں، دنیا میں مزے نہیں کرنے، آخرت میں مزے کرنے ہیں، آخرت میں فن کرنا ہے، آخرت میں انجوائے کرنا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق اس کے بعد کی ساری آیات کے ساتھ ہے، جن کے اندر نبی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحتیں فرمائی کہ جی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بوڑھے ہو جائیں گے، سٹھیا جائیں گے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، زندگی بھی ایسی گزاری ہوگی، زندگی میں بھی اللہ کی مان کرنی چلی ہوگی، زندگی میں بھی جوانی کے اندر بھی عادتیں خراب کری ہوں گی، بڑھاپے کے اندر عادتیں اور خراب ہو جائیں گی۔ جن کی تو جوانی اچھی گزرتی ہے وہ بڑھاپے کے اندر ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جن کی جوانی بھی بری گزری ہو تو بڑھاپے میں کہاں سے ان سے نیکی کی توقع، کہاں سے خیر کی توقع۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے سامنے وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ، کہ ان کے آگے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھو۔ اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن میرے حکم کی خاطر، جنت کی جزا کی خاطر تم اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے بارے میں دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان کے ساتھ آپ رحم کا معاملہ فرمائیں، کہ جیسے کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رحم کا معاملہ فرمایا تھا۔ اسی طرح آگے بھی جتنی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہ نصیحتیں اسی وقت انسان کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہیں کہ جب وہ آخرت کی جزا کو اپنے سامنے مقدم رکھے، خصوصاً ابھی جو ہمارا مضمون چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب تک مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کیسا جرم ہے، یہ کیسا گناہ ہے، یہ گناہ بے لذت نہیں ہے۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ ان کے اوپر لکھا گناہ بے لذت کے نام کا، اور اس کے اندر وہ سارے گناہ جمع کر دیے کہ جن کو ہم کرتے بھی ہیں اور کوئی لذت بھی نہیں ملتی، اور خواہ مخواہ جو ہے وہ ہمارے نام اعمال کے اندر گناہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر گناہ اس میں شامل نہیں ہے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بے لذت نہیں ہے، اس کے اندر بڑی لذت ملتی ہے، روئے روئے کو لذت ملتی ہے۔ اور گناہ تو بات کی بات، جو اس کے مقدمات ہیں اسی میں لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان بات کرتا ہے تو بات میں ہی بڑا مزہ آتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے سے ہی مزہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب انسان ایسے مقامات پر چل کر کے جاتا ہے اور وہاں پہ جو چل رہی ہوتی ہے موسیقی، جو کہ اس کے لوازمات میں سے ہے، تو موسیقی کو سن کر کے ہی مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو عمل کیا بھی نہیں، ابھی تو فعل تک پہنچے بھی نہیں، تو یہ لذت والا گناہ ہے۔ تو اس کی لذت سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، آخرت کی لذت جب تک مقدم نہیں ہوگی، انسان کی نگاہوں میں ہر وقت نہیں ہوگی، آخرت کا یقین اس کو نہیں ہوگا، تو اس وقت تک اس گناہ سے اور خصوصاً اس کے مقدمات سے بچنا انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ اور پھر اس کے اوپر سونے پر سہاگا، اگر زمانہ بھی ایسا ہو کہ جس زمانے کے اندر ہر طرف سے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو، گناہ کرنے کے مواقع بھی آسان ہو جائیں، حتیٰ کہ جا کر کے گناہ کرنے کی بجائے گھروں کے اندر یہ گناہ شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سیل فون کے ذریعے سے انسولیسٹڈ میسجز، جن کی تعداد چند سالوں کے مقابلے میں اب ایک سٹیٹسٹکس کے مطابق 280 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. کہ انسان گناہ کے موقع پر جا نہیں رہا, ایسی ویب سائٹ پر جا نہیں رہا, لیکن خود اس کو ایسے میسیجز آ رہے ہیں بغیر مانگے ہوئے, ان کال فور ایسے میسیجز آ رہے ہیں کہ گناہ کی طرف دعوت کھل کر کے دی جا رہی ہے. لوگ ایسے اپروچ کرتے ہیں, فون کر لیتے ہیں, میسیجز کر دیتے ہیں کہ جس کا اس نے ارادہ نہیں بھی کیا ہوتا اس وقت بیٹھ کر کے, تو پھر بھی گناہ کے اتنے مواقع. تو ایسے ماحول کے اندر اس گناہ سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا کرو مت, بلکہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ ہماری بحث ڈسکشن چل رہی ہے, تو اس کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے چند باتیں کر لی تھیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ خود زنا کی طرف نہ جانا, یعنی ایسے مواقع اختیار نہ کرنا جس کے اندر گھروں خاندانوں کے اندر بے پردگی, جس کو کہ ہم گناہ نہیں سمجھتے. بہت سارے ایسے خاندان ہیں ہمارے گھرانوں, ہمارے شہروں کے اندر, ملکوں کے اندر, باہر نکلتے ہیں تو پردہ کرتے ہیں, گھر میں پردہ نہیں کرتے, کزن سے پردہ نہیں کرتے, جو خاندان کے دوسرے نامحرم ہیں ان سے پردہ نہیں کرتے. اور اس کے اوپر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گھر کی کوئی پارٹی ہوتی ہے, دعوت ہوتی ہے, تو وہی خاتون جو کہ ادروائز پردہ کر رہی ہوتی ہے دعوت کے اندر اس کا پردہ اتر جاتا ہے. حالانکہ دعوت کے اندر بھی نامحرم ہوتے ہیں, دعوت کے اندر بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, فون پکچرز کے تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر پردہ کیوں اتر جاتا ہے کہ بھئی بیٹے کی شادی ہے. اب بیٹے کی شادی میں میں بھی کیا دخیانوسی بن کر کے رہوں, پردہ کروں گی تو دخیانوسی کہلاؤں گی, بیکورڈ کہلاؤں گی. تو بیٹے کی شادی میں کیسا پردہ؟ کچھ خواتین ہوتی ہیں بھائی کی شادی میں بھی پردہ ختم کر دیتی ہیں, رنگیلے بھڑکنے والے لباس پہن کر کے کہ جی بھائی کی شادی میں بھی نہ پہنوں تو پھر کہاں پہنوں گی. تو یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے, اور شریعت کے ساتھ مذاق یہ دراصل شریعت والے کے ساتھ مذاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, نہ کبھی کوئی دیکھے گا اس دنیا کی زندگی میں, حتیٰ کہ ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا, نہ کبھی دیکھیں گے اس دنیا کی زندگی میں. تو اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننا یہ علماء کرام کی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو الامر بنایا ہے ہمارے درمیان ان کی ماننا ہوتا ہے. لیکن یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے, یہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے, یہ کون سا خدا ہے؟ جب نبی آتے تھے تو اس وقت نبی کے بارے میں کہتا تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ یہ کون سا خدا ہے, تم نے تو خدا کی ماننی ہے, اس کی مان کر کے تمہیں کیا نقصان, تمہیں کیا فائدہ ہوگا, یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, یطعم الطعام ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے, تو نہ تمہیں اس کی مان کر کے کوئی فائدہ ہوگا, نہ تم اس کی اگر نہیں مانو گے تو تمہیں کوئی نقصان ہوگا, نہ کوئی سزا ملے گی تمہیں, کیونکہ یہ خدا نہیں ہے. لیکن جتنی سزا انسانوں کو ملی ہیں ابلیس کے علاوہ, ابلیس جن, اس کو تو براہ راست حکم ملا تھا نا, ہم میں سے تو کسی کو براہ راست حکم نہیں ملتا, ہم سب کو جو ہے وہ بالواسطہ حکم ملتا ہے. تو بالواسطہ جب ہم نہیں مانتے تو وہی سزا ملتی ہے جو بلا واسطہ نہ ماننے کی سزا ہوتی ہے, یعنی جہنم میں جانا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا حاصل ہونا, اللہ تعالیٰ کے دربار سے رد کر دیا جانا. تو وہ لوگ رسول کی نہیں مانتے تھے کہ بھئی کون سا خدا کا حکم ہے, اور آج کے دور میں جو اولی الامر مننا ہوتے ہیں ہم ان کی نہیں مانتے کہ بھئی کون سا خدا کا حکم ہے, کون سا رسول کا حکم ہے یہ کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے نہیں کیا کرو, ایسے کپڑے نہیں پہنا کرو, ایسی جگہوں پر نہیں جایا کرو. تو اصول تو وہی چل رہا ہے, ماڈل وہی چل رہا ہے کہ مان کے نہیں دینی ہے, تو سزا کے مستحق ہم اس کی طرح سے بھی بنتے ہیں جب ہم اپنے نفس اور شیطان کی مان رہے ہوتے ہیں اور بڑوں کی نہیں مان رہے ہوتے ہیں. تو سزا کے مستحق اپنے آپ کو پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے گھروں کے اندر ہمیں پردہ, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے آ کے نہیں بولنا آپ کو, یہ مولویوں نہیں بتانا ہے, یہ علماء نہیں بتانا ہے. تو گھروں میں پردہ کرنا, کزنز کے ساتھ پردہ کرنا, جو نامحرم ہے رشتے دار ہے ان کے ساتھ پردہ کرنا. اب یہ پردہ کیسے کرنا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے, کیسا یہ ایک الگ کوشچن ہے. یہ ہمیں مشائخ سے پوچھنا چاہیے کہ جی میں کیسے کروں, میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں یا میں رہتا ہوں, بھابھی بھی ہوتی ہے گھر کے اندر, سالیہ بھی ہوتی ہیں گھر کے اندر, میں کیسے پردہ کروں, یہ کیسا ایک الگ ڈیٹیل ہے. یہ تو ہمارے مشائخ ہمیں بتائیں گے نا کہ جی آپ کیسے پردہ کریں, لیکن پہلے تیار تو ہوں, اس کو مانے تو صحیح کہ ہاں یہاں پہ پردہ کرنا ہے, یہ گناہ ہے اگر میں پردہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. اسی طریقے سے غیر محرموں کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ, چاہے فلرٹنگ کی نیت سے کریں چاہے فلرٹنگ کی نیت سے نہ کریں, لیکن ان کے ساتھ غیر ضروری تکلم جہاں ضرورت کے مواقع ہیں کہ کسی نامحرم سے بات چیت کرنی ہے, مثال کے طور پر دفتری معاملات ہیں, بازار کے اندر معاملات ہیں, بازار جانا ہے, وہاں پہ کپڑے خریدنے ہیں, چیزیں خریدنی ہیں. اب یا تو گاہک نامحرم ہے عورت ہے, یا اب تو دکاندار بھی نامحرم عورت ہوتی ہے, دکان کے اوپر بھی بے شمار عورتیں مل جاتی ہیں, انسٹیٹیوشنز کے اندر, سیکیورٹی انسٹالیشنز کے اوپر, ایئرپورٹس کے اوپر, ہر جگہ ہی جو ہے وہ عورتیں موجود ہیں. تو اب وہاں پر مردوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, اب وہاں پر ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کو ضرورت کے دائرے میں رکھنا, ضرورت سے ایکسیڈ نہ کر جانا, بے تکلفی, اس طرح کی حرکتیں نہ شروع کر دینا کہ ہر جگہ ہی جو ہے وہ کچھ مزے تھوڑے سے ادھر سے بھی مل جائیں تو کیا برا ہے, کیا مزہ مزائقہ ہے اگر تھوڑا سا ادھر بھی لطف ہو جائے, ادھر بھی کچھ مزہ ہو جائے. تو ولا تقرب الزنا, قریب بھی نہ جاؤ زنا کے. پھر بدنظری کرنا, اس کے بارے میں ہم پچھلے ہفتے بات کر چکے ہیں, بازاروں میں بلا ضرورت گھومنا پھرنا, یہ بدنظری کے مواقع ہوتے ہیں. بازاروں کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا اللہ تعالی کے لیے دنیا میں سب سے مقبوض جگہیں, سب سے زیادہ جن جگہوں سے اللہ کو بغض ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, وہ بازار ہے. باتھ روم نہیں فرمایا کہ جہاں پر تم اپنی نجاست سے فارغ ہوتے ہو, وہ نہیں فرمایا, بازار فرمائے, شراب خانے نہیں فرمائے, قمار خانے نہیں فرمائے, بازار فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت بازاروں کے ساتھ ہے. کیوں, کبھی سوچا اس بات کے اوپر؟ حالانکہ شراب خانے میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے صراحتاً, کچھ اور نہیں ہو رہا ہوتا. شراب خانے میں جو جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے, اگلے بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے. بازار میں رہتے ہوئے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کی چکا چوند ایسے اپنی طرف مائل کر لیتی ہے کہ گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا اور انسان کی زندگی بھی غفلت کی ہو رہی ہوتی ہے. دنیا کی محبت جو کہ اصل گناہ کی جڑ ہے, شراب یہ اصل جڑ نہیں ہے, یہ تو فروعات ہیں, بلکہ یہ تو فروعات بھی نہیں ہیں, یہ تو بیل بوٹے ہیں جو کہ کسی درخت کے اوپر لگے ہوتے ہیں, جو پھل لگے ہوتے ہیں, جو پتے لگے ہوتے ہیں, فروٹس لگے ہوتے ہیں یا فلاورز لگے ہوئے ہوتے ہیں کسی درخت کے بالکل اینڈ کے اوپر. تو یہ گناہ تو بالکل اینڈ کی چیز ہے, اصل میں تو جڑ ہوتی ہے, جڑ سے تنا نکلتا ہے, تنے سے شاخیں نکلتی ہیں, شاخوں کے اوپر پتے لگتے ہیں, شاخوں کے اوپر پھر پھول اور پتیاں لگتی ہیں. تو جڑ تو دنیا کی محبت ہے, اصل چیز تو ابتدائی دنیا کی محبت سے ہوتی ہے, ہر سر سارے گناہوں کی ابتدا, اور دنیا کی محبت بازاروں کے اندر اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو بازاروں میں ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا چاہیے اور وہاں سے واپس آ جانا چاہیے ضرورت پوری کرنے کے بعد. پھر زنا کے قریب جانے کی ایک بڑی وجہ اپنی یا اپنے گھر والوں کی, یہ ذرا ہمارے لیے مشکل ہے. وہ کیا ہے, کھیل تماشوں کا شوق ہوتا ہے ہمیں, فن کرنے کا, انجوائے کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو سپورٹس کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو اب انہوں نے جیسے سوئمنگ کا شوق ہے, اب انہوں نے سوئمنگ کرنی ہے, اب وہ ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ اور مواقع ہیں نہیں جہاں پر کہ سیگریگیٹڈ سوئمنگ پولز ہوں. तो ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है जहां पर मिक्स गैदरिंग हो। तो स्विमिंग का शौक ये जिना की तरफ ले जाता है। उसी तरीके से बीचेस के ऊपर जाते हैं, अब जहां भी जा रहे हैं, अमेरिका में है तो वहां भी बीच पर जा रहे हैं, यूरोप में है तो वहां भी बीच पर जा रहे हैं। अब कौन सा हमारे मुल्कों के अंदर बीचेस इतने पाक साफ होता है? तो शौक होता है हवाखोरी का। तो हवाखोरी की वजह से ऐसे मौके पर चले जाते हैं कि जहां पर निगाहों का गुनाह और गुनाह का मैलान जो है वो दिल के अंदर पैदा होता है। ये तो खुद गुनाह में मुबतला होना, लेकिन एक और बड़ी मुसीबत है जो कि खुसूसन हमारे मुल्कों के अंदर नौजवानों को लगी होती है बहुत ज्यादा, वो होती है कि उन्होंने घर से बाहर वक्त बहुत गुजारना होता है। दोस्तियां यारियां लगाई हुई होती हैं, स्कूल की दोस्तियां, कॉलेज की दोस्तियां, मोहल्ले की दोस्तियां, क्रिकेट की दोस्तियां, अब उन्होंने दोस्तों के साथ वक्त लगाना होता है। और वक्त किधर लगाते हैं? गलियों में लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, कोई जो है वो डब्बू के खाने होते हैं वहां जाकर के डब्बू खेल रहे होते हैं, कोई जो है वो पूल टेबल खेल रहे होते हैं दोस्तों के साथ, कोई कहीं। अब ये खुद वहां पर जाकर के अगर कोई हलाल गेम भी खेल रहे हैं तो ये तो खेलेंगे, लेकिन जब ये इस तरीके से हर वक्त बाहर रहेंगे तो जो घर में बंद बीवी है वो नहीं कहेगी कि जी मेरे ऊपर सारी पाबंदियां क्यों है, मैं क्यों नहीं बाहर जा सकती, मैं क्यों नहीं बाहर जाकर के अपनी दोस्तियों के साथ एंजॉय कर सकती, मुझे भी हवाखोरी करने के में मजा आता है, आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे भी जरा धूप लगनी चाहिए, मुझे भी जरा हवा लगनी चाहिए, ये अकेले खारी एंजॉय क्यों करते रहते हैं ये। तो खुद अगर जिना की तरफ नहीं भी जा रहे तो बीवी को धकेल रहे हैं जिना की तरफ कि तुम निकलो यहां से बाहर, तुम बेपरदगी की जिंदगी गुजारो, तुम जो है लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाओ, तुम भी जरा फन करो, तुम भी जरा एंजॉय करो। इस वजह से हमने अपने मुआशरे के अंदर, कल्चर के अंदर जो एक मिजाज बना लिया ना कि सारी तफरी लड़के ने करनी है, लड़के ने सारी तफरियात करनी है, जहां चाहे वो जाए, जैसे कपड़े चाहे वो पहने, जो चाहे वो करे। हम इस तरीके से अपने मुआशरे के जो आधा हिस्सा है ना, निसफ हिस्सा है, उसको जिना की तरफ धक्का दे रहे होते हैं। शैतान को मौका मिल जाता है, आसान हो जाता है उसके लिए औरतों को घर से निकालना कि हम क्यों बंद रह रहे हैं हर वक्त, हमारे ऊपर जी हिजाब बिल बैत का घुसा हुआ है शरीयत ने कि घर के अंदर रहो, बाहर ना निकलो, ये तो हर वक्त ही बाहर रहते हैं। तो घर के अंदर वक्त गुजारना, जरूरत के लिए बाहर जाना, जो अल्लाह ताला ने काम लगाए हैं उन कामों के लिए बाहर जाना। इस तरह नहीं समझना कि जी बस हम चूंकि नौजवान हैं, हम चूंकि लड़के हैं, अब हम तो बाहर ही रहेंगे, यह हमें कोई गॉड गिवन राइट मिला हुआ है इसका, अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया था तुम्हें, यह जिम्मेदारी लगाई थी इस दुनिया के अंदर भेजने की। अल्लाह वालों के यहां क्यों नहीं जाके वक्त लगाते हो, जिसका कुछ तुक भी बनती हो उसकी, एतकाफ करने के लिए जाए, नेकों के मजलिस के अंदर जाएं ताकि वो खुदा का खौफ सीख करके आए। ये दोस्तों यारों के साथ जो वक्त गुजारने का कॉन्सेप्ट है ये किधर से आ गया, क्या इसकी जवाब है, इसकी कौन सी जवाब है इसकी? तो ये हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमें शौक लगे होते हैं खेल कूद के, क्रिकेट के, मुसीबत क्रिकेट की मुसीबत, सारा सारा हफ्ता दफ्तर के अंदर और वीकेंड के अंदर पांच पांच छह छह घंटे क्रिकेट की नजर। उसके ऊपर एक और चीज जो जिना का सबब बनती है, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होना, बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े इरादे बना लेना दुनिया के अंदर कि जी मैंने इतना कमाना है, मैंने अपने बिजनेस को जो है ना इतना प्रमोट करना है, इतना उसको सक्सेसफुल बनाना है, इतना प्रॉफिटेबल बनाना है। अब उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जाहिर है इतना ज्यादा जब आपको कमाना पड़ेगा, इतना मुकाम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको फिर एम्प्लॉयज भी चाहिए होंगे और उसके अंदर शरीयत की हुदूद क्रॉस हो जाती है, औरतें रखना शुरू कर देते हैं, औरतों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, वक्त गुजार रहे हैं उनके साथ, रातों को प्रोजेक्ट पे काम हो रहे जी, वीकेंड्स के ऊपर भी जी फीमेल एम्प्लॉयज के साथ काम हो रहा है, और दूसरी तरफ जब औरतें बाहर निकल जाती हैं तो उन्होंने भी मुआशरे के अंदर अपना मुकाम बनाना होता है। अब जहां पे उनकी कोई जरूरत नहीं भी है उधर भी उन्होंने रहना है। मीटिंग्स हो रही हैं, वो औरत आराम से उस मीटिंग से जा सकती है जस्ट टू प्रूव हरसेल्फ दैट शी कैन ऑल्सो डू इट। वो उस मीटिंग के अंदर बैठी रहेगी, अपने आप को प्रूफ करना होता है ना कि जी मैं भी कर सकती हूं सारा काम जो तुम कर सकते हो। तो औरतों के साथ इस तरह से वक्त गुजारना, तो ये हमारी एम्बिशियस नेचर जो होती है ना, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के इरादे किए हुए होते हैं, अपने टारगेट सेट किए हुए होते हैं, तो अब उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए तो फिर करना पड़ता है ना सारा कुछ। तो ये जो हमारे मुआशरे के अंदर एक अजम्पशन कर ली गई है ना कि जी औरतों मर्दों का इख्तलात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्लाह ताला के हुक्मों में शामिल नहीं है, तो इसके बारे में चंद इक्तिबासात आपके सामने हमने मारूफुल कुरान से पढ़ने हैं कि अहकाम हिजाब की तारीख, ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए ये हिजाब का मतलब क्या है। फरमाते हैं कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह औरतों और मर्दों में बेमहाबा इख्तलात यानी अनरिस्ट्रिक्टेड जो मिक्सिंग है औरतों मर्दों के दरमियान, इसकी तो दुनिया की पूरी तारीख में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी जमाने में इसको दुरुस्त नहीं समझा गया। और सिर्फ अहले शराई नहीं, यानी वो कौमें जिनके ऊपर शरीयतें नाजिल हुई, सिर्फ वो लोग नहीं, दुनिया के आम शरीफ खानदानों में ऐसे इख्तलात को रवा नहीं रखा गया, आम शरीफ घराने। आगे इसकी बात उन्होंने तफसील से करी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सफरे मदियन के वक्त जिन औरतों का अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए अलग रोके हुए खड़े होने का जिक्र है, शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां अलग रोके हुए खड़ी हुई थी, वो इसकी वजह यही बतलाई गई है कि इन औरतों ने मर्दों के हुजूम में घुसना पसंद नहीं किया था, सबके बाद बचे हुए पानी पर उन्होंने कनात करी थी। तो उनका यही अमल था कि जब सब लोग चले जाते थे, हत्ता के पत्थर भी रख देते थे, तो सिर्फ वो जो पानी जो बाहर बच जाता था, अब कुएं तक उनकी एक्सेस नहीं होती थी, क्योंकि कुएं के ऊपर वो लोग दुश्मनी में इनाद में कि ये बेवकूफ हैं, ये उस बूढ़े नबी की बेटियां हैं कि जो कि हमें दीन की तरफ बुलाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है, तो अब अपने अंदर का बोझ जो है वो बेटियों के ऊपर निकालते थे कि पत्थर रख करके चले आते थे। तो जो पानी बाहर बचा हुआ होता था, जरा इमेजिन तो करें ना कितनी हया थी इनके अंदर, कितनी बर्दाश्त थी इन बच्चियों के अंदर, जमीन पे पड़ा हुआ पानी वो सिर्फ अपनी बच्चियों को पिलाती थी, उनसे लड़ भड़ करके, जैसे कि आज की औरत होती है दीनदार, उसको अपना हक लेना आता है, आज की दीनदार औरत को अपना हक लेना खूब आता है, किसी ना किसी तरीके से लेके रहेगी, वो ऐसी नहीं थी, उन्होंने हक छोड़ दिया था, उन्होंने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया था। जब पानी नहीं पिएंगी तो दूध भी कम देंगी, जब पानी नहीं पिएंगी तो तकलीफ भी ज्यादा होगी, उनको परेशान भी ज्यादा करेंगी, लेकिन बर्दाश्त कर लेती थी। तो बचे हुए पानी पर तनात की। हजरत जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन नबी अलैहि सलाम की अहलिया मुतरमा, जिनके निकाह के वक्त पहली आयत हिजाब नाजिल हुई है, क्योंकि आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि सतर एक अलग चीज होती है, हिजाब अलग चीज होती है। सतर तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा उनके जमाने से सतर पोशी फर्ज है, लेकिन हिजाब ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन के निकाह के वक्त फर्ज हुआ है। तो उनके निकाह के वक्त आयत हिजाब नाजिल हुई है। इसके नाजिल होने से पहले भी जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में उनके घर में नशिस्त की यह सूरत बयान की है, यानी अभी हिजाब की आयत नाजिल नहीं हुई है, हुक्म नाजिल नहीं हुआ है, लेकिन हजरत ज़ैनब ज़ैतनान अपने घर में कैसे बैठी हुई थी, वहिया मुवल्लियतु वजहिहा इलल हायत, कि वो अपना चेहरा अपना रुख दीवार की तरफ करके बैठी हुई थी। उसी सहन के अंदर मर्द मौजूद थे, गैर महरम मर्द, उसी सहन में नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे, یہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھی بھی نہیں تھی، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں حیا. اور یہ کون تھی؟ یہ قریشی تھی، یہ اس زمانے کے شریف خاندانوں میں سے تھی، تو اس وجہ سے حیا اللہ کے حکم سے پہلے ہی موجود تھی. یہ فطرت میں اللہ تعالی نے رکھی ہے عورت کی. غالب مرد کے مقابلے میں عورت میں حیا غالب ہوتی ہے، مرد میں غالب نہیں رکھی اللہ تعالی نے، مرد میں غیرت کو غالب رکھا ہے، حیا کو نہیں غالب رکھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نزول حجاب سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے محابہ اختلاط اور بے تکلف ملاقات اور گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا. ذرا اس جملے کے اوپر ہم غور کریں. ہم سب اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں نا، ہم سب کے والدین، ہمارے خاندان والے سب شریف ہیں، کوئی آوارہ تو نہیں ہے، لونڈیاں تو نہیں ہیں ہماری گھر کی عورتیں، باندیاں تو نہیں ہیں ہماری گھر کی عورتیں، سبھی شریف ہیں نا، سبھی نیک گھرانے کی ہیں نا. تو ذرا تصور کریں، کیا فرما رہے ہیں کہ بے محابہ اختلاط اور بے تکلف ملاقات اور گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا. قرآن کریم میں جس جاہلیت اولا، جو اول جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اس میں عورتوں کے تبرج اور ظہور کا ذکر ہے، یعنی بے پردگی ظہور کا ذکر ہے، وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں، شریف خاندانوں میں نہیں بلکہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھا. عرب کے شریف خاندان اس کو معیوب سمجھتے تھے. اب تو امید یہی ہے کہ جہاں جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ساری پردہ کرتی ہوں گی، سبھی نقاب اوڑھتی ہوں گی، برقع کرتی ہوں گی، یا کم از کم حجاب دیتی ہوں گی. لیکن آج سے 5-10 سال پہلے کیا کرتی تھیں؟ کیا ہمارے گھرانوں کے اندر بے محابہ اختلاط نہیں ہوتا؟ نامحرموں کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی؟ شادیوں تقریبوں کے اندر عورتیں مردیں ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، عورت مرد؟ تو کیا ہم شریف ہیں واقعی؟ یہ آوارہ لونڈیوں والی حرکتیں یہ ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گئیں؟ ہمارے شریف گھرانوں میں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو لونڈیوں کا زمانہ تھا، کا علاقہ کا طریقہ تھا یہ، جو کہ غیر مسلم معاشرے سے آتی تھی. کیونکہ جنگ کے اندر جو قیدی عورتیں ہیں ان کو اگر پریزنز کے اندر بھرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ آج کی دنیا کے اندر بھرتے ہیں، اب ان پریزنز کے اندر ان کی اصلاح نہیں ہونی تھی، الٹا انہوں نے اور مصیبت کا سبب بن جانا تھا. بہت اس کے مفاسد لکھے ہیں کہ پریزنز، اور آج دیکھنے جا کر کے پریزنز ان امریکہ کے اوپر سٹیٹسٹکس آپ کو مل جائیں گی بہت ساری، جو میل پریزنز ہوتے ہیں ان میں کتنے جرائم نئے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو فیمیل پریزنز ہوتے ہیں ان کے اندر ان سے بھی زیادہ جرائم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسلام نے پریزنز کا سسٹم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے کہا کہ ان عورتوں کو بھی گھروں کا حصہ بناؤ اور ان کے حقوق رکھے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کے اوپر بے تحاشا تلقین کری، لیکن ان کو باندیاں بنایا. لیکن آتی تو یہ کس بیک گراؤنڈ سے تھی؟ غیر مسلم بیک گراؤنڈ سے تھی، اور ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے مرد قتل ہو چکے ہوتے تھے جنگ کے اندر. تو یہ ایک اس طرح کی ہوتی تھی، تو اس وجہ سے کیونکہ ایک برے معاشرے سے آ رہی ہوتی تھی، تو ان کے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہوتی تھی، مسلمان معاشرے کا. اس وجہ سے ان کے اندر یہ شرافت، یہ عزت کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی تھی. تو ایسے لوگ جو ہے نا، پھر یہ چلتے رہتے تھے معاشرے کے اندر، اور پھر ان کے اندر پھر پروسٹیوشن ڈینز بنتے تھے. وہ جو ساری کی ساری باتیں لکھی ہیں نا کتابوں کے اندر، کہ جی جھنڈے لگا کے بیٹھتی تھی اپنے گھر کے اندر، باہر بیٹھتی تھی بن سور کر کے، ایسے ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ شریف گھرانوں کی عورتوں کا ذکر نہیں ہے. تو ہمارے شریف گھرانوں کی عورتوں کو کیا ہو گیا؟ کہاں سے یہ گھن لگ گیا کہ منہ کے اوپر سے نقاب بھی اتارا؟ کیا یہ برقع ہماری دادیاں یا پردادیاں نہیں کرتی تھیں؟ سب کی کرتی تھیں. آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے جا کر کے دیکھیں، ساری کی ساری عورتیں نقاب میں ہوتی تھیں باہر نکلنے کے وقت، بلکہ پالکی کے اندر باہر نکلتی تھی، ہودج کے اندر جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، ویسے باہر نکلتی تھی. پھر اس کے بعد یہ اترا، پھر اس کے بعد سر کے اوپر سے چادر سر کی، پھر سینے کے اوپر سے دوپٹہ بھی گیا، اور شانہ بشانہ کام ہو رہا ہے بھائی، جیسا کہ ہم نے دیکھا. تو ذرا سوچنا چاہیے نا کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی معاشرے کے اندر. یہ تو ترکی کا نہیں ہے بدبخت مصطفیٰ کمال اتاترک، اس کے خاندان کی ایک تصویر دیکھی میں نے، ساری کمپلیٹ نقاب میں تھیں اس کی عورتیں، ساری کی ساری، لیکن منافق تھا، یہودی تھا اصل میں. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو پوز کیا، اور بعد میں جا کر کے جو اتارا تو پھر سب کو ہی اتارا، پورے ملک کا اتارا پھر اس نے. تو ہمارے یہاں بھی اسی طریقے سے پورا ایک نظامی تبدیلی آئی ہے، نظام سوچ کی تبدیلی. گھر میں رہنا جو ہے وہ تمہارے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، تم پیچھے رہ جاؤ گی، تم کسی چیز کے قابل نہیں رہو گی، باہر نکلو. یہ کہلاتی ہے بے اطمینانی، بے سکونی. یہ قلب سے شروع ہوتی ہے. جب قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے نا، بالکل ہی غالب آ جاتا ہے، بالکل ہی اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بے سکونی جو پیدا ہوتی ہے، پھر یہ ہر معاملے میں پیدا ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کریٹ ہوتے ہیں، اور بالآخر یہ بڑھتے بڑھتے کہتی ہے کہ میں یہاں اس ڈنجن کے اندر، اس قید خانے میں ہوں کیوں، باہر نکلوں گی تو شاید مجھے سکون مل جائے. گھر میں پھر سکون نہیں ملتا، پھر سکون کی تلاش کرنے کے لیے باہر کی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا تھا اس کے اندر راضی خوش نہیں ہے، بلکہ وہ کرنا چاہ رہی ہے جو کہ اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنایا تھا، کسی اور کے لیے بنایا تھا. اور یہ ہمارے، یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اوور آل ہمارا ایک سوشل مسئلہ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو آور جاب، ہم اپنا کام نہیں کرنا چاہتے، بٹ وی ڈو وانٹ ٹو ڈو سمون ایلسز جاب، ہم اگلے بندے کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے عورتوں کے اندر بھی، کہ بھئی اگر شوہر کہہ دینا کہ جی میں تو باہر کے سارے کام کرتا ہوں، کہتی ہے میں بھی کر سکتی ہوں وہ سارے کام، تو آپ کون سی ایسی بڑی کام کر لیتے ہیں، میں بھی سارے کام کر سکتی ہوں، لاؤ جی مجھے ذرا گاڑی کی چابی دو، ابھی کر کے دکھاتی ہوں سارے کام. شیطان کو چونکہ زیادہ فائدہ اس والے ایفرٹ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ عورت کو باہر نکالے، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ شیطان عورت کو گھر سے باہر نکالنے کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے، اور کامیابی بھی اس کو زیادہ ہے کیونکہ زیادہ محنت کرتا ہے، جبکہ مردوں کو گھر بٹھانے والا کام یہ بہت کم نظر آتا ہے. ہیں ایسے بہت سارے واقعات لیکن میجورٹی میں نہیں نظر آئیں گے کہ مرد کہے کہ نہیں جی تم باہر جاؤ، میں نے گھر کے اندر کام کرنے، میں بچے سنبھالوں گا، میں کھانا بناؤں گا، میں سارے کام گھر کے کروں گا، میں گھر کی صفائی ستھرائی کروں گا، میں گھر کو مینٹین کروں گا، تم جاؤ باہر کے کام کرو. مرد یہ کام نہیں کرتا، اس لیے کہ شیطان کو اس کے اندر زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو کرتے ہیں تو کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ان کو ملامت بھی ہوتی ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے کچھ کرتا نہیں ہے، سارا معاشرہ ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایسے شخص کے پیچھے. اور دوسری طرف پورا معاشرہ جو ہے سپورٹ کرتا ہے، باہر کیوں نہیں نکلتی، اوہو نکل رہی ہے، اب سسر صاحب بھی اس بہو کی تعریف جو باہر جا کے کما کے لاتی ہے، اور جب بے وقوف گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی ساس بھی خلاف، یہ تو کماتی نہیں ہے، یہ تو کچھ کرتی نہیں ہے، اس نے تو ڈگریاں نہیں لی ہوئی ہیں، اس نے تو پڑھائی نہیں کی ہوئی ہے، یہ تو جاہل ہے، اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے. تو ساس سسر دونوں پل پڑتے ہیں اس کے اوپر، وہ بہو جو بازاروں کی زینت، دفتروں کی زینت نہیں بنتی، اور اس کی تعریف کی جاتی ہے جو کہ بنتی ہے. تو یہ کہاں سے آیا، یہ آوارہ عورتوں والا نظام یہ کہاں سے آیا ہمارے معاشرے کے اندر؟ اس کی تاریخ ہے، اس کی پوری، اٹ اسٹارٹڈ سم ویئر. ویسے آسان نظام ٹھہرانا ہو تو تعلیمی نظام کو نظام ٹھہرا سکتے ہیں آسانی سے اگر کرنا ہو، لیکن یہ خالی تعلیمی نظام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے شروع ہوتا ہے یہ مسئلہ. تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا، بلکہ اسی میں سے پڑھنا تھا، کہ عرب کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے ہندوستان میں ہندو، بدھ مت اور دوسرے مشرکانہ مذاہب والوں میں عورتوں مردوں کے درمیان بے محابہ اختلاط گوارا نہیں تھا، ہندوؤں میں بھی۔ یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازاروں اور سڑکوں پر پریڈ کرنے اور تعلیم سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں مرد و زن کے بے تکلف اختلاط، ضیافتوں یعنی دعوتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے۔ یہ برٹش چھوڑ گیا نا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں آزادی مل گئی ہمیں، بڑے خوش ہیں جی 1947 میں آزاد ہو گئے، کوئی خاک آزاد ہوئے ہم، کوئی آزاد وزاد نہیں ہوئے، ویسے کہ ویسے غلام ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بدتر ہو گئے، کیونکہ پہلے آزادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے اور اب جو ہے وہ کیا خاک آزاد ہوئے ہیں کہ اب آزادی کی فکر ہی ختم ہو گئی اور غلامی جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ 70 سال ہو گئے ابھی تک انگریزی سے پیچھا نہیں چھوڑا سکے ہم، ہمارے سارے سسٹمز، کورٹ کا سارا ریکارڈ کچھ اردو میں نہیں ہوتا، سب انگریزی میں ہوتا ہے۔ انگریزی نہ آئے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا، دنیا کا تو کیا، دین کا نہیں رہتا آج کے زمانے میں اگر انگریزی نہ آتی ہو اس کو۔ تو یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے، اس کے اوپر اتنا شور مچاتے ہیں، ذہنی قلبی کامل غلامی ہے، یہ کامل غلامی ہے۔ تو وہ تو اچھا ہوا نا، ہزاروں میل دور رہتے تھے، اپنے گھر والوں سے دور رہتے تھے، اپنے ماحول معاشرے سے دور رہتے تھے، ان کا تو مزہ ہو گیا، وہ تو واپس اپنے کلچر میں واپس چلے گئے، اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے، چلو بھائی ہم آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ریسورسز بھی دے رہے ہیں، اپنے بچے بھی دے رہے ہیں ان کو، اپنی عقلیں بھی ان کو دے رہے ہیں، اپنی توانائی بھی ان کو دے رہے ہیں، تو اس سے اچھا انہوں نے کیا سودا کرنا تھا، یہ تو بہترین سودا ہو گیا ان کے لیے۔ تو یہ ان کی پیداوار ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس میں یہ اقوام بھی، یعنی یہ یورپین اقوام بھی اپنے ماضی سے ہٹ جانے کے بعد مبتلا ہوئی ہیں، یعنی ان میں بھی اصل یہ نہیں تھا، قدیم زمانے میں ان کی بھی یہ صورت نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے جس طرح عورت کی جسمانی تخلیق کو مردوں میں ممتاز رکھا ہے، اسی طرح ان کی طبیعتوں میں ایک فطری حیا کا جوہر بھی رکھا ہے جو ان کو فطری طور پر عام مردوں سے الگ تھلگ رہنے اور تستر پر آمادہ کرتی ہے، اور یہ فطری اور طبی حیا کا پردہ عورتوں مردوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے حائل رہا ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کری ہے اس وقت سے یہ حائل رہا ہے۔ ابتدائے اسلام میں بھی باہمی پردے کی یہی نوعیت تھی، ابتدائے اسلام میں جب حجاب کی آیات نہیں نازل ہوئی تھی، پردہ نسوہ کی یہ خاص نوعیت کہ عورتوں کا اصل مقام گھروں کی چار دیواری ہو اور جب کسی شرعی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو پورے بدن کو چھپا کر نکلیں، یہ ہجرت مدینہ کے بعد 5 ہجری میں جاری ہوا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، لا تقرب الزنا، ایک حصہ کہ خود زنا کی طرف نہ جاؤ، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ نہ اپنی بیویوں کو زنا کی طرف دھکیلو اور نہ اپنی اولاد کو زنا کی طرف دھکیلو۔ تو جہاں ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ اپنی اولاد کو روحانی طور پر قتل نہ کرو، خشیت املاک کہ یہ کسی چیز کے نہیں رہیں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی اور ان کو کمانے کو نہیں ملے گا، ان کا اچھا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں بنے گا، اس وجہ سے ان کو دنیا داری کے دوڑ کے اندر لگا دینا، یہ ان کا روحانی قتل تھا۔ اسی طریقے سے ان کا روحانی قتل اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے ان کو کمانے کے شوق میں، یا اچھی زبان آ جائے گی یا اچھی چیز آ جائے گی، اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھیج دیتے ہیں جہاں پر کہ کوئی پردہ نہیں ہوتا، مخلوط گیدرنگز ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم ان کی روحانی قتل کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تو اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کے اہل و عیال کے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ اس کا انتظام کرنے والے تمام مردوں عورتوں سے اس کو قبول فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی چاہت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں, اے اللہ ان تمام گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما. اے اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمیں دید قصور نصیب فرما. اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں ان کو ماننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اصرار سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ گناہوں پر اصرار سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.